بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, तीसरी मजलिस। जी हाँ सामिन, रेडियो तहरान की आज की तीसरी और आखिरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह जुहा की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। सामिन, हमारी ये नशियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलो हर्ट्ज पर पेश की जा रही हैं। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। सामिन, अब पेश खिदमत है हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील। अभी थोड़ी ही देर में आप आलमी खबरें सुनेंगे, उसके बाद पेश खिदमत है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम नूर ईमान, और उसके बाद आप समाअत फरमाएंगे आइए फारसी सीखिए प्रोग्राम, और नशरियात के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे आज के दिन की मखसूस दुआ। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ज्यादा चापलूसी करना इंसान की जहानत और होशियारी को नुकसान पहुंचाता है, और अगर अपने भाई में कोई नेकी देखो तो चापलूसी के बजाय हुस्न नीयत इख्तियार करो। समय अब पेशे खिदमत हैं आलमी खबरें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں منگل کو بھی دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کو عراق کی استقامتی تحریک نے الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے سے فوج واپس نہ بلانے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر سبی کے جنہ روڈ پر ہونے والے دھماکے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صہیونی حکومت نے منگل کی صبح بھی غزہ پر حملے کر کے اس علاقے کے عوام کے خلاف اپنی جارحانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس درمیان الاقسام بریگیڈ نے تل ابیب پر ایک بڑا میزائلی حملہ کیا ہے، جو 7 اکتوبر کے بعد سے تل ابیب پر کیا جانے والا سب سے بڑا حملہ شمار ہوتا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ پر حملے کر کے 20 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قطر کے الجزیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق الصبرہ کے علاقے میں مدوخ خاندان کے ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے غزہ کی وزارت صحت نے غزہ میں جنگ کے آغاز سے اب تک جارے صہیونی حکومت کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 26,600 سے زیادہ بتائی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے منگل کے دن غزہ کے مختلف علاقوں پر 14 مرتبہ وحشیانہ حملے کیے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں 215 فلسطینی شہید اور 300 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے گزشتہ دنوں کی طرح غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں تاکہ غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں اس علاقے کے عوام کی کسی بھی مزاحمت کو کچل دیں۔ تاہم اب تک یہ جارے فوجی غرب اردن کے نوجوانوں کی مزاحمت اور ان کے جوابی حملوں کو ناکام بنانے میں شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں الاقسام بریگیڈ نے تل ابیب شہر پر میزائلوں کی بارش کر دی. ان میزائلی حملوں کے بعد تل ابیب شہر کے چاروں گوشوں سے دھماکوں کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں. دھماکوں اور خطرے کے سائرن کی آوازیں تل ابیب کے آس پاس کے علاقوں اور شہروں میں بھی سنی گئیں. صہیونی حکومت کے حکام کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر طوفان الاقصی آپریشن کے بعد تل ابیب پر یہ سب سے بڑا میزائلی حملہ ہے. غزہ اور غرب اردن میں غاصب فوجیوں نے اپنے جرائم جاری رکھتے ہوئے القدس برگیڈ کے 2 مجاہدوں اور الاقسام برگیڈ کے کمانڈر کو شہید کر دیا. فلسطین کے خبری ذرائع نے منگل کو ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے سول ڈریس میں غرب اردن کے شہر جنین کے اسپتال ابن سینا میں گھس کر فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ القدس برگیڈ سے وابستہ جنین بٹالین کے بانی محمد ایمن الغزاوی اور ان کے بھائی باسل ایمن الغزاوی کو اور تحریک حماس کی فوجی شاخ شہید عز الدین اقسام برگیڈ کے ایک کمانڈر محمد ولید جلامینا کو شہید کر دیا. الاقسام برگیڈ اور جنین بٹالین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تقریباً 10 جارے صہیونی فوجی جو ڈاکٹروں، نرسوں اور فلسطینی خواتین کے لباس میں ملبوس تھے انفرادی طور پر ہسپتال میں داخل ہوئے اور وہ تیسری منزل پر گئے اور سیلنسر والی پستول کا استعمال کرتے ہوئے 3 فلسطینی جوانوں کو شہید کر دیا جو جہادی گروہوں کے کمانڈر تھے. امریکی وزارت جنگ نے اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملے میں زخمیوں کی تعداد میں اضافے کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس ڈرون حملے میں 40 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت جنگ کی ترجمان سبرینا سنگھ نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے میں 40 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں. اس حملے میں زخمی امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا ایسی حالت میں اعلان کیا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے قومی سلامتی کونسل کے ارکان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اردن میں شام کی سرحد کے قریب واقع امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے حملے کے بارے میں گفتگو کی ہے. اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے ڈرون حملے کے بعد وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ ایران سے جنگ نہیں چاہتا اور ہم ایران کی حکومت سے کسی تنازع کے در پہ نہیں ہیں. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے اسٹریٹجک روابط کے کوآرڈینیٹر جان کوربی نے واشنگٹن میں نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ کا خواہ نہیں ہے اور ہم ایران کی حکومت سے کسی تنازع کے در پہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ امریکی صدر کے کسی بھی فیصلے سے قبل کچھ کہنا نہیں چاہیں گے. صرف یہ بات واضح ہے کہ امریکہ کے خلاف اس قسم کے حملوں کا سلسلہ جاری اور ان حملوں میں امریکی فوج کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کوربی نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ کا خواہاں نہیں ہے. عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک النجبہ نے تاکید کی ہے کہ قابض امریکیوں کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ فوری طور پر علاقے سے نکل جائیں ورنہ انہیں بھاری تاوان ادا کرنا پڑے گا. عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک النجبہ نے ایک بیان میں حالیہ واقعات اور علاقے میں امریکی فوجیوں کے ساتھ پیدا ہونے والی کشیدگی نیز عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ عراق کی تحریک استقامت کو امریکی فوج کا کوئی خوف و ہراس نہیں ہے اور وہ اپنے ملک اور اپنا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک النجبہ نے کہا کہ امریکی فوجیوں کو فوری طور پر علاقے سے واپس جانا ہوگا اور ہم اور امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ تحریک استقامت دفاعی توانائی کی حامل ہے جو دشمن کی دھمکیوں کو صرف مذاق سمجھتی ہے۔ عراق کی اسلامی استقامت ایک مضبوط عقیدے اور ایمان کی حامل تحریک ہے جو کسی بھی قسم کی صورتحال اور دھونس و دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہو سکتی۔ کابل میں بین الاقوامی رابطہ گروپ کا اجلاس، ایران، روس اور چین کے خصوصی نمائندوں، کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے ناظم الامور، افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور دیگر افغان حکام کی موجودگی میں منعقد ہوا۔ بین الاقوامی رابطہ گروپ کا یہ پہلا اجلاس ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران کی کوشش سے افغانستان میں طالبان حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان اور خطے کے پڑوسی ممالک کے خصوصی نمائندوں کی موجودگی میں کابل میں منعقد ہوا۔ بین الاقوامی رابطہ گروپ کے اجلاس کے ایجنڈے میں علاقائی تعاون کو وسعت دینا، بالخصوص دہشت گردی کے خلاف جنگ، اقتصادی اور سیکورٹی تعاون، علاقائی رابطوں کو مضبوط بنانا، سلامتی اور اقتصادی چیلنجوں پر قابو پانے میں افغانستان کی مدد کرنا شامل تھا۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایران کی کوششوں سے کابل میں منعقد ہونے والے رابطہ گروپ کے پہلے اجلاس کے اختتام پر کہا کہ پڑوسی اور علاقے کے ممالک افغانستان کے ساتھ اچھے اور خوشگوار روابط کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر سبی کے جناح روڈ پر ہونے والے دھماکے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال سبی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق سبی کے جناح روڈ کے جی پی او چوک پر دھماکہ اس وقت ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کی ریلی وہاں سے گزر رہی تھی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ دھماکے سے جی پی او چوک پر کھڑی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور قریبی دکانوں کو نقصان پہنچا۔ دھماکے کے زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال سبی منتقل کر دیا گیا ہے۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ایم ایس ڈسٹرکٹ ہسپتال سبی ڈاکٹر شاہد نے بتایا کہ دھماکے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہوئے ہیں۔ 3 شدید زخمیوں کو سی ایم ایچ سبی منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سبی میں پی ٹی آئی کی ریلی کے قریب ہونے والے دھماکے کا نوٹس لیا۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی بلوچستان سے رپورٹ طلب کر لی۔ جے پور میں حجاب کے خلاف بی جے پی لیڈران کے بیانات، مسلم طالبات کا احتجاج حجاب کو فخر قرار دیا۔ ہندوستان میں بی جے پی نے ایک بار پھر حجاب کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بار راجستھان میں حجاب کے خلاف بیان دیے گئے ہیں۔ ریاست راجستھان میں حجاب کے بارے میں بی جے پی کے مقامی لیڈران کے عجیب و غریب بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق راجستھان کے وزیر تعلیم مدن دلاور نے کہا کہ وہ حجاب کے حامی یا مخالف نہیں ہیں، بلکہ انہیں مقررہ یونیفارم پر عمل کرانا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔ عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو نو مسلموں سے روح شناس کراتے ہیں، تو آج کے پروگرام میں ایک تاجک نو مسلم خاتون سے آپ کو روح شناس کرا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تاجکستان وسطی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کی تقریباً 95% آبادی مسلمان ہے۔ ملک کے لوگوں کو سوویت یونین کی دیگر جمہوریاؤں کے لوگوں کی طرح کمیونسٹ حکومت کے دوران 70 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے مذہبی امور انجام دینے کی اجازت نہیں تھی۔ سن 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد اس کی جمہوریاؤں کو آزادی ملی تو جمہوریہ تاجکستان کے لوگوں کو بھی آزادی نصیب ہو گئی، اور اس آزادی میں مذہبی امور بھی شامل۔ لیکن افسوس کہ بہت سے نئے آزاد ممالک میں بہت جلد ترویج دین، مذہبی رسومات اور عبادات تک کے سلسلے میں سخت قوانین بنائے گئے۔ نیز مسجد جیسے اسلامی مراکز کی فعالیت روکنے کا کام شروع ہو گیا۔ تاجکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو تنقید سے بھری اپنی پالیسیوں کو دین کو سرکاری رنگ دینے کے لیے انجام دیتا ہے۔ تاجکستان میں 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو مسجد میں جانے کا حق نہیں ہے، عورتوں کو اپنے لباس کا انتخاب کرنے کی آزادی نہیں ہے، تعلیمی مراکز میں اسلامی پردہ ممنوع ہے، اور مردوں کو داڑھی رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس طرح کے ماحول میں کسی عیسائی کا مسلمان ہونا، خاص طور سے محترمہ آزادہ کا مسلمان ہونا، بہادری کا اقدام ہے۔ محترمہ آزادہ اسلامی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے اسلامی مسائل سے بالکل نا آشنا نہیں تھیں، لیکن اپنے دین کی پابند تھیں۔ ان کا خاندان آرتھوڈاکس عیسائی تھا۔ عیسائیت کے موضوعات نے ان کے سامنے کچھ چیلنج کھڑے کر دیے۔ مثلاً عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ممنوع پھل کھانے کی غلطی کی وجہ سے، جو سب سے پہلا گناہ شمار ہوتا ہے، تمام انسان گنہگار قرار دیے گئے ہیں۔ محترمہ آزادہ اس عقیدہ کا اسلامی عقائد سے موازنہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا کی غلطی کی بنا پر تمام انسان گنہگار ہو گئے۔ اب جو شخص بھی پیدا ہوگا وہ موروثی طور پر گناہ میں مبتلا ہوگا، چاہے اس نے گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا تاکہ ان کا خون بہے اور زمین گناہوں سے پاک ہو جائے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کی وجہ سے گنہگار شمار نہیں ہو سکتا۔ انسان جب تک خطا نہ کرے اس کا دل پاک و شفاف ہوتا ہے۔ جس نے ہدایت و تحقیق کا راستہ اختیار کر لیا ہو، اس کا دل قطعاً اسلام کی یہ بات قبول کرے گا اور عیسائیت کے باطل عقائد سے بیزار ہو جائے گا۔ بہرحال محترمہ آزادہ کا رجحان اسلام کی طرف اس وقت زیادہ ہوا جب ان کی ملاقات سوشل میڈیا میں ایسے متعدد لوگوں سے ہوئی جو اسلامی عقائد کو منطقی اور مستحکم ہونے کی بنا پر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا میں روزانہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی اسلام قبول کر رہے تھے جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے، اور عیسائی یا بے دین دانشور اور سائنسداں تھے۔ میرے لیے عجیب بات تھی کہ پڑھے لکھے مغربی اسکالر اور سائنسداں مختلف ادیان میں سے اسلام کو ہی کیوں قبول کرتے ہیں۔ اسی بنا پر میں نے بھی رہ یافتہ جیسی اسلامی سائٹوں پر اسلام کے بارے میں تحقیق کی۔ محترمہ آزادہ نے قرآن اور معتبر کتابوں کے مطالعے سے دین اسلام کے بارے میں تحقیق کا آغاز کیا، اور جو ابہامات یا سوالات ہوتے تھے ان کو وہ صاحب علم اور معتبر حضرات سے پوچھ لیتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن کی خوبصورت اور معنوی توصیف ان کے لیے دل نشیں تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بہت زیادہ احترام و اکرام ہے، اور حضرت مریم کے نام پر تو قرآن میں ایک سورہ بھی ہے۔ قرآن میں جب حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نیک سیرت کے بارے میں پڑھتی ہوں تو آپ کو نمونے عمل بناتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں بھی خوش اخلاق اور اچھے سلوک والی بنوں۔ تو سامعین، غور و فکر اور حصول علم کی طرف اسلام کی دعوت اور کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنے کی آزادی نے اس تاجر خاتون کو متاثر کیا۔ وہ تحقیق اور مطالعے اور اسلام کے بارے میں ابہامات دور ہونے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ بہترین اور مکمل ترین دین دین اسلام ہے۔ محترمہ آزادہ کلمہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ طور پر مسلمان ہو جاتی ہیں۔ البتہ وہ شروع میں تبدیلی دین کی وجہ سے تنہائی کا احساس کرتی تھیں، لیکن قرآن سے انس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ خدا کا احساس کیا۔ اسی بنا پر وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، جس میں خدا کو قلبی اطمینان اور سکون کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ بہت عرصہ ہوا جب بھی مجھے ڈر لگتا ہے یا تنہائی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً میرے ذہن میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ یاد خدا قلبی سکون کا ذریعہ ہے، اور یاد خدا سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہی خدا جس نے میری دستگیری کی اور مجھے انحرافات سے نجات دلائی، مجھ سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، مجھے یاد کر تیرے دل کو سکون ملے گا اور خوف تیرے دل سے نکل جائے گا۔ عام طور سے کسی بھی نو مسلم کی پہلی نماز یادگار ہوتی ہے۔ محترمہ آزادہ بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری پہلی نماز صبح کی نماز تھی، اس رات کو اذان تک مجھے نیند نہیں آئی، جوش و ولولے اور ہیجان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، اذان سے چند منٹ پہلے میں نے وضو کر لیا تھا، کمرے کو تالا لگا کر بند کر دیا اور نماز کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے موبائل میں آن لائن اذان ہوئی، اچانک میرے پورے وجود میں لرزہ طاری ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بہت خوبصورت احساس تھا۔ نماز شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ میں پہلی بار خدا سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعاً خدا میری بات سن رہا ہے۔ اسلامی عبادات میں نماز کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں، کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کو ستون دین، پرچم اسلام، ایمان کی علامت اور خدا سے مومن کی قربت کا ذریعہ بتایا ہے۔ نماز کے اسی مؤثر کردار اور اہمیت کے سبب خدا نے ہر مسلمان پر روزانہ ہر حال میں نماز پڑھنا واجب قرار دیا ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی مقرر فرمایا ہے۔ چند ماہ بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو محترمہ آزادہ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ان کو اس مہینے کی عبادت سے خوشی ہوتی ہے اور اس مہینے کو مختلف مادی اور معنوی خصوصیات کا حامل قرار دیتی ہیں۔ تجربے اور مطالعے کی بنیاد پر وہ حجاب کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتی ہیں۔ حجاب کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میری نظر میں حجاب سے عورت کو سکون، تحفظ اور باوقار ہونے کا احساس ہوتا ہے جو اطمینان بخش ہے۔ ایک عورت اپنے حجاب سے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کی قدر و منزلت ہے اور حجاب اس کو بیش بہا انسان بنا دیتا ہے۔ محترمہ آزادہ کی اسی بات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں اور نامناسب لباس میں باہر نکلتی ہیں، وہ اپنی نمائش کرتی ہیں اور اپنی قدر و منزلت کو کم کر دیتی ہیں۔ البتہ عورتوں کے حجاب کے بارے میں تاجکستان کی حکومت کی سخت گیری کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ محترمہ آزادہ کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو نمونہ عمل قرار دیتی ہیں، کیونکہ آپ کے زرنی اقوال پڑھنے کے بعد انسان کی مختلف ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ محترمہ آزادہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی قربت کا احساس کرتی ہیں اور آپ کو مختلف میدانوں میں اپنا نمونہ عمل قرار دیتی ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرتی ہوں۔ جب میں آپ کی فداکاری اور مظلومیت کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ کس طرح آپ نے اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کیا اور خود کو مولا کے لیے وقف اور نثار کر دیا، یہی راستہ اپنے بچوں کو دکھایا، تو میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حیا اور عفت کا مکمل نمونہ اور آپ نے خواتین کے لیے مثال پیش کی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو جب میں پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونہ عمل ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خانہ داری اور ایک شریک حیات کی حیثیت سے ان کے کردار کو پڑھتی ہوں، جو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نمونہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے فضائل صرف یہی نہیں ہیں بلکہ آپ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور میں آپ کی اعلیٰ شخصیت اور فضائل کے بارے میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور منزلت اس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہیں، جس نے بھی ان کو خوش کیا مجھے خوش کیا، اور جس نے ان کو دکھ پہنچایا مجھے دکھ پہنچایا، فاطمہ میرے لیے سب سے عزیز ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آئیے فارسی سیکھیے پروگرام.
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا. آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے. بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں. فارسی کی قدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا دور، جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں، کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں. یہ دور 2500 سال قدیمی ہے. لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے. فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے. یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے. حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے، جو اب بھی جاری ہے. فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں. سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں. ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں. ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلا ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے. تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے. فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے، چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بائے فارسی۔
جی ہاں، الف بائے فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے، بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور ڑے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے، بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی اے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی اے کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی اے میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مونث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مونث کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے. اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے, تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
اور سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد خدا کے لیے ہے اور حمد اسی کا حق ہے, جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے. اور میں
اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قبی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے۔ اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر، اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر۔ میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے۔ خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے، میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضاء الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔